بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ازراہ ظلم متعدی ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب غرقابی نے اسے پکڑ لیا تو اس نے آواز دی کہ میں اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اطاعت گزاروں میں ہوں۔ تو آواز آئی کہ اب جب کہ تو پہلے نافرمانی کر چکا ہے اور تیرا شمار مفسدوں میں ہو چکا ہے، خیر آج ہم تیرے بدن کو بچا لیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اگرچہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ یونس کی آیات 90-92 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر سن سکتے ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد
ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا,
اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان اور ہندوستان میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. پاکستان کے وزیراعظم نے فرانس میں توہین رسالت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ توہین رسالت اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں اور فرانس کے صدر کے بیان کے خلاف ہزاروں افراد نے فرانسیسی سفارت خانے کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی. شمال مشرقی افغانستان میں طالبان کے ایک اڈے پر افغان فضائیہ کی بمباری میں متعدد طالبان ہلاک ہو گئے ہیں. اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے عوام کو مسلسل دوسرے روز بھی بے تحاشا اور سنگین آلودگی کا سامنا کرنا پڑا. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. پاکستان اور ہندوستان میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا, اور ہفتہ وحدت کی تقریبات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق عید میلاد النبی کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دن کا آغاز 31 توپوں کی سلامی سے ہوا, جبکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا. موصولہ خبروں کے مطابق پورے پاکستان کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں اور حتیٰ کریوں کو پیغمبر اسلام کے جشن ولادت کی مناسبت سے خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے, اور ہر جگہ محفل میلاد النبی اور کانفرنسوں کا اہتمام دیکھا جا رہا ہے, جبکہ سبھی شہروں میں جلوس عید میلاد النبی برآمد کیے گئے. اسلام آباد اور کراچی میں ڈبل سواری پر پابندی ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ادھر ہندوستان سے بھی اطلاعات ہیں کہ کرونا کی وجہ سے اگرچہ عام طور پر جلوس عید میلاد النبی برآمد نہیں ہو سکا, لیکن سبھی شہروں اور قصبوں حتیٰ دیہاتوں میں سیرت کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں, اور عاشقان مصطفیٰ اپنے اپنے مخصوص انداز میں گلہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور درود و سلام کی صداؤں سے پوری فضا معطر ہے. تقریب مذاہب اسلامی کے عالمی اسمبلی کے سربراہ نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی مغربی ممالک کی کوششوں کا مقابلہ صرف اتحاد امت کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. تقریب مذاہب اسلامی کے عالمی اسمبلی کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین شہریاری نے 34th وحدت کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی اسلام میں تفرقہ و انتشار پیدا کرنے کے لیے امریکی سربراہی میں عالمی استکبار کی کوششوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنان اسلام کی سازشوں کے مقابلے میں باہمی اتحاد و اخوت کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ حجت الاسلام شہریاری نے کہا کہ مغربی ممالک اپنے اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے آزادی بیان کو ایک نقاب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب عالم اسلام کے سرمایہ کو لوٹنے اور مغرب کو مالدار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تقریب مذاہب اسلامی کی عالمی اسمبلی کے سربراہ نے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اسلامی وحدت کانفرنس کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مسلمانوں کو بیدار کر کے دنیا میں اسلامی بیداری کو فروغ دیا جا سکے گا۔ 34ویں بین الاقوامی وحدت کانفرنس جمعرات کو آن لائن شروع ہوئی ہے اور اس میں عالم اسلام کی 167 شخصیات حصہ لے رہی ہیں۔ اس وحدت کانفرنس میں دنیا کے 47 ممالک سے تعلق رکھنے والی عالم اسلام کی 167 اہم شخصیات اور 120 ایرانی شخصیات اور دانشور اپنے اپنے موضوع پر اظہار خیال کریں گی۔ عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب 16 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی شب ولادت باسعادت کے موقع پر منعقد ہوئی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے فرانس میں توہین رسالت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ توہین رسالت اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ رحمت للعالمین قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ گزشتہ 30 برسوں سے مختلف اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور پورے عالم اسلام کو بے حد تکلیف ہوئی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو فرانس میں توہین رسالت پر جو تکلیف ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ توہین رسالت اظہار رائے کی آزادی ہر کس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم سربراہان مملکت کو بھی چاہیے کہ وہ مغربی اداروں اور حکمرانوں کو سمجھائیں کہ گستاخانہ خاکے بنانا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ میں اس معاملے کو عالمی فورم پر اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے مغرب میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں اور فرانس کے صدر کے بیان کے خلاف ہزاروں افراد نے فرانسیسی سفارتخانے کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ مظاہرین کی بڑی تعداد اسلام آباد کے سرینا چوک پر جمع ہوئی اور اس نے گستاخانہ خاکوں کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین فرانسیسی سفارتخانے کی جانب مارچ کے لیے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کو ڈپلومیٹک انکلیو میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی پولیس نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے اور ہوائی فائرنگ بھی کی۔ پولیس نے کنٹینر لگا کر راستے کو بلاک کر دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال پر مظاہرین مشتعل ہو گئے اور سرینا ہوٹل کے سامنے واقع پولیس چوکی کو منہدم کر دیا۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے عوام کو مسلسل دوسرے روز بھی بے تحاشا اور سنگین آلودگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دہلی آلودگی کنٹرول کمیٹی ڈی پی سی سی کے اعداد و شمار کے مطابق دہلی میں ہوا کا معیار اب بھی انتہائی خراب ہے اور یہ سنگین زمرے میں آتا ہے۔ مذکورہ کمیٹی کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں سنگین زمرے میں ہے۔ طبی اور ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے دوران دہلی میں انتہائی سنگین ماحولیاتی خرابی دہلی کے عوام کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ دہلی میں ہر سال موسم سرما سے قبل اور سردی کے زمانے میں ماحولیاتی آلودگی عوام کے لیے سنگین مسئلہ بن جاتی ہے۔ ہندوستان میں اگرچہ کرونا کے ایکٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 48,500 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق جمعے کو ملک میں مزید 48,500 کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے، جس کے نتیجے میں کرونا سے متاثرین کی کل تعداد 80,89,000 ہو چکی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں 563 مریض جان کی بازی ہار گئے اور یوں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 121,000 ہو گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 57,000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور یوں مجموعی طور پر 73,00,000 سے زائد مریض اب تک اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 91% پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں 3 نومبر کے صدارتی انتخابات کے بعد کی ہنگامی صورتحال اور ممکنہ فسادات اور بلوؤں سے نمٹنے کی غرض سے ملک بھر میں سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق واشنگٹن کے میئر موریل بوزن نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ 3 نومبر کے انتخابات کے بعد بدامنی بلبوں کے ممکنہ واقعات سے نمٹنے کے لیے شہری انتظامیہ پوری طرح آمادہ ہے۔ واشنگٹن کی میئر کا کہنا تھا کہ موجودہ صدارتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا معاملہ ماضی سے مختلف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ فسادات اور مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ واشنگٹن پولیس چیف نے بھی انتخابات کے دن اندرون شہروں میں ممکنہ بدامنی اور پرتشدد واقعات کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس انتظامیہ 3 نومبر اور اس کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دوسری جانب ریاست وسکانسن کے گورنر ٹونی اورز کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا کہ نیشنل گارڈ کے 400 اہلکار سادہ لباس میں انتخابات کے دن اور اس کے بعد کے ایام میں مقامی انتخابی عملے کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سی این این ٹیلی ویژن نے بھی گزشتہ ہفتے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ وزارت داخلہ خود کو 3 نومبر کے انتخابات کے بعد کی ممکنہ صورتحال کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حتی امیگریشن اور بارڈر سیکورٹی فورس کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ 3 نومبر کے انتخابات کے نتائج کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں بھی فوری طور پر متعلقہ شہروں میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد پرتشدد واقعات اور بلبوں کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایک اور اقدام کے طور پر امریکہ بھر کے چین اسٹوروں اور سپر مارکیٹوں میں دستیاب ہر قسم کا اسلحہ اور کارتوس ہٹا دیے گئے ہیں۔ فیس بک نے بھی گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس نے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی ممکنہ بدعملی کے حوالے سے اپنے حصے کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں، جن میں بعض صارفین کی پوسٹوں کو کنٹرول یا ان کے پھیلاؤ کی رفتار کو کم کیا جانا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اپنی ناکامی کی صورت میں انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی باتوں نے ملک میں پرامن انتقال اقتدار کے حوالے سے تشویش پیدا کر دی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات اور اس کے نتائج کے اعلان کے بعد امریکہ میں تشدد پھوٹ سکتا ہے۔ سعودی عرب نے نومبر کے مہینے سے دیگر ممالک کے عازمین عمرہ کو اس ملک کا سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نومبر کے مہینے سے دوسرے ممالک کے عازمین عمرہ کو عمرے کی ادائیگی کی اجازت حاصل ہوگی۔ سعودی وزارت حج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نومبر سے دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ نے 23 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ 4 اکتوبر سے سعودی شہریوں کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی اور اس کے ایک مہینے بعد سعودی شہریوں کے ساتھ ہی غیر ملکی عازمین بھی حج عمرہ انجام دے سکیں گے۔ 1 نومبر سے روزانہ 20,000 افراد حج عمرہ انجام دے سکیں گے، جبکہ 60,000 افراد خانہ کعبہ میں نماز ادا کر سکیں گے۔ کرونا کے پھیلاؤ کے باعث سعودی حکام نے حج اور عمرے کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جارے سعودی اتحاد کے فوجی اپنے کمانڈروں کو بتائے بغیر صوبہ معرب کے قریب واقع ماس چھاونی سے فرار کر گئے ہیں۔ الخبر الیمنی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق صوبہ معرب میں 7ویں فوجی زون کے سعودی اتحاد کے فوجی یمن کی فوج اور رضاکار فورس کی پیش قدمی دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سعودی اتحاد کے جنگجوؤں نے یمنی فورسز کی پیش قدمی دیکھ کر رواں ہفتے کے شروع میں مارس چھاونی سے پسپائی اختیار کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 7ویں فوجی زون کے کمانڈروں اور سعودی اتحاد کی سپریم کمانڈ کے درمیان طے پایا تھا کہ یمنی فوج اور انصار اللہ کی پیش قدمی کی صورت میں طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے اڈوں سے پسپائی اختیار کی جائے گی، تاہم یہ موجودہ پسپائی بغیر کسی یکجہتی کے انجام پائی ہے۔ اور جنوبی کوریا میں ہونے والی بوسان فلم فیسٹیول میں 2 ایرانی فلموں کو انعامات سے نوازا گیا ہے۔ 21 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک منعقد ہونے والی اس 26ویں بین الاقوامی فلمی میلے میں ایرانی فلم ساز نوید محمودی کی مردن در آب متحر نامی فلم کو بھی پیش کیا گیا تھا۔ مردن در آب متحر نامی ایرانی فلم اسپیشل کیم جی سیوک ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہی۔ بوسان بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں دستاویزی فلم ہنر زندگی در خطر نے بہترین دستاویزی فلم کے عنوان سے میکنٹ اسپیشل ایوارڈ حاصل کیا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر ایرانی فلم ساز مینا کشاورز ہیں۔ ہنر زندگی در خطر نامی ڈاکومنٹری فلم کو ایمسٹرڈم بین الاقوامی دستاویزی فلم فیسٹیول کے لیے بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی
عزیز سامعین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور عباس سید کا سلام قبول کیجیے سامعین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں سامعین آج کے پروگرام میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا
عید میلاد النبی کے ایام ہیں دنیا بھر میں رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن برپا ہے اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول اور شیعہ مسلمانوں کے ہاں 17 ربیع الاول کو ولادت باسعادت کے پروگرام اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول خدا کی ولادت کی تاریخ کے اس اختلاف کو اتحاد و وحدت میں تبدیل کرنے کے لیے 12 سے 17 ربیع الاول کے درمیان ہفتہ وحدت منانے کا اعلان کیا
سمین آج امت مسلمہ جس بحرانی دور اور مشکلات سے گزر رہی ہے اور جس طرح مسلمانوں کو لڑانے کے لیے سامراجی سازشیں زور و شور سے جاری ہیں ماضی میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی سازشیں اپنے عروج پر ہیں ماضی میں بھی مسلمانوں اور اسلام کو جب کبھی بھی نقصان پہنچا تو وہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور اختراع کا ہی نتیجہ تھا
سامعین آج دشمن کی طرف سے میڈیا وار اور نرم جنگ میں جس موضوع پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کا ایجنڈا ہے آج یمن بحرین نائجیریا میانمار کشمیر افغانستان عراق شام اور فلسطین جیسے ممالک پر نظر دوڑائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سامراجی طاقتوں نے مسلمان ریاستوں کو کس طرح کے چیلنجوں اور مصائب میں مبتلا کر رکھا ہے آج امت مسلمہ اگر یکجا اور ہم آہنگ ہوتی تو کیا بحران زدہ مسلمان ممالک کے عوام کی یہ صورتحال ہوتی اگر مسلمان قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے اور اتحاد و وحدت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوتے تو اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کا بال بھی بیکار نہ کر سکتی
سمین گزشتہ سالوں میں تکفیری گروہوں کی تشکیل کا ایجنڈا بھی بنیادی طور پر اسلام کو کمزور کرنے کی بالواسطہ سازش تھی۔ القاعدہ، طالبان، داعش اور بوکو حرام جیسے گروہ بظاہر اسلام کی شناخت کے ساتھ جس طرح عالم اسلام کو تقسیم کرنے کا باعث بنے، اس طرح کا کام ماضی میں کفار اور مشرکین بھی نہ کر سکے۔ ان تکفیری اور انتہا پسند گروہوں نے اسلام کے امن و صلح پسند چہرے کو اس طرح بگاڑ کر رکھ دیا کہ بدقسمتی سے اسلام اور دہشت گردی کا نام ساتھ ساتھ لیا جانے لگا ہے۔
سامعین، قرآن نے جس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، تکفیری گروہوں نے عملی میدان میں اس کی نفی کی۔ قرآن وحدت و یکجہتی پر تاکید کرتا ہے، جبکہ تکفیری اور انتہا پسند گروہ کلمہ گو مسلمانوں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر بضد ہیں۔ قرآن توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے اتحاد و یکجہتی اور انسانوں پر احسان کی بات کرتا ہے، لیکن تکفیری گروہ توحید کے نام پر مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں اور انہیں زندہ جلا کر اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن:
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا
کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور تکفیری اور انتہا پسند نام نہاد مسلمان تفرقے اور نفرت کو اسلام کا شعار اور سلوگن قرار دے کر اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر و مشرک بنا رہی ہیں۔
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک خطبے میں مسلمانوں کے رہبر و رہنما کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حکومت میں حاکم کی حیثیت وہی ہے جو تسبیح میں دھاگے کی ہوتی ہے، جو سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے، اگر یہ لڑی ٹوٹ جائے تو تمام تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔
سب ان مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کی مثال ایک ڈیم کی مانند ہے، جو بکھرے پانی کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ایسی طاقت میں بدل دیتا ہے جس سے توانائی، بجلی وغیرہ تیار ہو سکتی ہے اور بنجر اور ویران زمینیں آباد اور سرسبز و شاداب کی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ پانی ڈیم کی بجائے وسیع و عریض زمین پر پھیل جائے اور اس کے سامنے ڈیم نہ بنایا جائے تو اتنی بڑی طاقت ضائع اور ناپید ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے درمیان اگر اتحاد نہ ہو اور اس کی توانائیاں اور صلاحیتیں بکھر جائیں اور اس کا صحیح استفادہ نہ کیا جائے تو امت مسلمہ کا عظیم پوٹینشیل اور صلاحیت بغیر کسی مقصد و ہدف کے ضائع ہو جائے گی۔
مسلمانوں کے باہمی اتحاد و یکجہتی کی بہت برکتیں ہیں۔ مسلمان اور امت مسلمہ اتحاد و وحدت کے ذریعے عظیم انسانی الہی اہداف تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، سامراجی سازشوں کو ناکام بنا کر انسانیت کی خدمت کا عظیم الہی فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔
موجودہ صدی کے اتحاد و وحدت کے عظیم داعی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی وحدت پر تاکید کرتے ہوئے اسلامی وحدت کو طاقت و اقتدار کا منبع قرار دیتے تھے۔ آپ اسلامی وحدت کو عالم اسلام کی ایک امنگ اور ارمان قرار دیتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کے خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے اور مسلمانوں کو ایک مشترکہ نقطے پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ آپ نے اپنے نظریات میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ حکومت اسلامی کی تشکیل بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کا بہترین وسیلہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد، جب آپ پر شدید قسم کا اندرونی اور بیرونی دباؤ تھا، تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے برملا ارشاد فرمایا،
ہم اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ ایک ہیں، ہم سب بھائی اور اخوت اسلامی کے بندھن میں بندھے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی بات کرے گا تو یا وہ جاہل ہے یا مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے سامراجی ایجنڈے پر کاربند ہے۔ شیعہ اور سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم مسلمان
रिश्ता है हमारा जो न टूटेगा कभी,
ऐसा रिश्ता है हमारा जो न टूटेगा कभी,
साथ है ऐसा हमारा जो न छूटेगा कभी,
साथ है ऐसा हमारा जो न छूटेगा कभी,
क्योंकि खून के रिश्ते से बढ़कर रिश्ता इस्लाम है,
کردستان کے علاقے کے عوام کے نام جن میں اکثریت اہل سنت کی تھی فرمایا تھا،
بعض بیرونی ایجنٹ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیرونی آقاؤں کے مفادات خطرے سے دوچار ہیں، اہل سنت بھائیوں کو اکساتے ہیں اور شیعہ و سنی جو بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان فتنہ و فساد کو بھڑکاتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں تمام سنی شیعہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب کے برابر اور مساوی حقوق ہیں۔ جو کوئی بھی سنی شیعہ اختلافات کی بات کرتا ہے وہ ایران اور اسلام کا دشمن ہے۔ میں کرد برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے غیر اسلامی پروپیگنڈے کو جڑ سے ختم کر دیں۔
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے جانشین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت پر تاکید فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، ایران اسلامی کی مجموعی پالیسی اتحاد و اتفاق پر استوار ہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں سنی شیعہ اختلافات پھیلانے والی سامراجی طاقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، دنیا میں ایک ارب سے زیادہ انسان خدا، پیغمبر، نماز، قرآن، حج، کعبے اور دینی مسائل میں ہم عقیدہ ہیں، ان کے درمیان مشترکات بہت زیادہ اور اختلافات بہت کم ہیں۔ اگر یہ لوگ بہت زیادہ مشترکات کو نظر انداز کر کے چند اختلافات کو سامنے رکھ کر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں تو اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ ان طاقتوں کو جو خدا، قرآن اور پیغمبر کے مکمل خلاف ہیں، یا مسلمان طاقتوں کو کہ جن کے درمیان اختلافات صرف چند فروعات تک محدود ہیں؟
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہماری طرف سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں عید میلاد اور ہفتہ وحدت مبارک۔
خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کرتا، تمہیں غافل تپر دینے ہے مارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان کھڑے ہوتے نہیں کیوں، خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام 10 آبان، 14 ربیع الاول اور 31 اکتوبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ ربیع الاول سن 325 ہجری قمری کو معروف ایرانی ادیب اور عربی و لسانیات کے ماہر ابو الحسن احمد بن فارس قزوین شہر کے قریب پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم کا آغاز اپنے والد کے پاس کیا۔ ان کو دینی علوم کے حصول کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی بنا پر انہوں نے ایران اور عراق کے مختلف شہروں کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کو فقہ، حدیث، نحو، شاعری اور ادب میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ابن فارس نے بہت سے شاگردوں کو علم سے آراستہ کیا، ان کے متعدد شاگرد بعد میں ممتاز علماء کی صف میں شامل ہوئے۔ انہوں نے متعدد دینی علوم پر عبور حاصل کیا، لیکن ان کو زیادہ شہرت ادب اور لغت میں مہارت کی بنا پر حاصل ہوئی۔ سن 395 ہجری قمری میں رہ شہر میں ان کا انتقال ہوا۔ چودہ ربیع الاول سن 1019 ہجری قمری کو محمد بن حکیم، جن کو چینی چنگ جی مائی کے نام سے جانتے ہیں، ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ 9 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ چین چلے گئے اور اپنی پوری عمر چین میں اسلامی ثقافت کی تبلیغ و ترویج میں گزاری۔ چنگ جی مائی نے تبلیغ کے دوران زیادہ تر مساجد کے احیاء اور تعمیر پر توجہ دی۔ انہوں نے چین ہی میں اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہیں فارسی، عربی اور دینی تعلیم کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، جن میں سے بہت سے دینی تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ محمد بن حکیم کی قابل قدر خدمات میں جی نین کی جامع مسجد کی تاسیس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اکتیس اکتوبر سن 1962 عیسوی کو فرانس کے مستشرق لوئی میسینون کا انتقال ہوا۔ وہ سویڈن، ڈینمارک، اسپین، ہالینڈ، بیلجیم اور افغانستان کی علمی اکیڈمیوں کے رکن تھے۔ انہوں نے ایران اور اسلام کے بارے میں اہم تحقیقات انجام دی ہیں۔ ان کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مدینہ کا مباہلہ خاص مقام رکھتی ہیں۔ دس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو عالم اور مجاہد فقی آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی کو منحرف اور دہشت گرد تنظیم فرقان کے ارکان نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ ابتدائی دینی علوم حاصل کیے، بعد میں معتبر اعلیٰ دینی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی شاہ کے خلاف اپنی سیاسی جدوجہد کے دوران بارہا جیل گئے اور جلا وطن کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تبریز میں اپنا نمائندہ اور امام جمعہ مقرر کیا۔ اکتیس اکتوبر سن 1984 عیسوی کو ہندوستان کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے دو محافظین نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. ان محافظین نے جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اندرا گاندھی کو ہندوستان کی ریاست پنجاب میں واقع سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر فوج کو حملے کا حکم دینے کی وجہ سے قتل کیا. اندرا گاندھی ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما اور آزاد ہندوستان کے پہلے جواہر لال نہرو کی بیٹی تھیں. قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں سکھوں کی آبادی کا تناسب تقریباً 2% ہے اور ریاست پنجاب میں ان کی اکثریت ہے. بظاہر سکھوں نے ریاست پنجاب کو ہندوستان سے الگ کرنے کی غرض سے مسلحانہ شورش کے لیے گولڈن ٹیمپل میں ہتھیار جمع کیے تھے, جس کو ناکام بنانے کے لیے آپریشن بلو اسٹار نامی فوجی کارروائی انجام دی گئی. دس آبان سن 1365 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ایرانی شاعر سلمان ہراتی کا 27 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ ایران کے شمال میں واقع شہر تنکابن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد معلمی اختیار کی. انہوں نے مختلف اصناف میں شعر کہے. وہ اپنے اشعار میں توحید اور عرفان کی تعریف خوبصورت اور سلیس انداز میں بیان کرتے تھے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران. سامعین, اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سماعت فرمائیے.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر خدا کے جانے والے, خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہبت کے جانے والے. نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا, نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں۔ میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے۔ میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے۔
Thank you.